السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موسى عليه السلام. آج کی رات ہزار مہینوں سے افضل یہ رات ہے. اپنی تمام حضرات کی عبادت ہزار مہینے سے افضل یہ رات اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمیں نوازا ہے. ہم اپنی اب تک کی عمر عزیز نہایت ہی گناہوں میں اس کو فجور میں ملوث رکھا, اپنے ایمان کے دامن کو گناہوں سے آزادہ کیا, لہذا آج کی رات ہم اپنے مولا کو راضی کریں گے دعاؤں کے ذریعے سے, التجاؤں کے ذریعے سے, آنسو بہا کر اس کے بارگاہ میں کہ پروردگار ہم گنہگار بندے ہیں, سیاہگار بندے ہیں, تو غفور رحیم ہے, آج کی رات ہمارے لیے تو نے بخشی ہے, آج کی رات کی عظمت تو نے اسی لیے عطا کی ہے کہ ہم گنہگار بندے جب اس رات کو پائیں ہزار مہینوں سے افضل والی رات, اور اس کی افضلیت خدائے وحدہ القدوس سے بہتر کوئی نہیں جانتا دوستوں, تو وہ ہمیں میسر آئی ہے. اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اس رات کی نعمتوں برکتوں کے ذریعے سے ہمارے ایمان کی چادر جو میلی ہو چکی ہے اسے صاف ستھری فرما دیے, باقیہ زندگی کو نہایت کی پاکیزگی کے ساتھ اور تیرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت کے ساتھ تیری خوف دلوں میں بسائے ہوئے ان کے عزیز کو مکمل کرتے ہوئے تادم حیات ایمان سے ہم مستفید رہیں اور ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو اور ہماری مغفرت ہو, اور ہم کل میدان محشر میں تیرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامن عاطفت میں جگہ پانے کے مستحق ہوں. تو علامہ صاحب کا میں بہت ہی اپنے تمام دوست و احباب کے طرف سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا تاکہ یہ خدا کی بارگاہ میں اپنے اس زبان سے جس زبان سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آج 30 سالوں سے ذکر ضمیر کرتے چلے آ رہے ہیں. مجھے امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کی نائبین کے ذریعے سے ہماری دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا اور ہمیں بخش دے گا, ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے گا. تو میں بہت ہی شکر گزار ہوں حضرت علامہ صاحب رفیع اللہ کا کہ وہ آج اپنے نورانی اور عرفانی بیانات سے ہماری ایمان کی کھیتی کو ہری فرمائیں گے, اور جو بھی الفاظ وہ فرمائیں گے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ دل کی اتھا گہرائیوں سے سنیں اور سماعِ قبولیت سے سنیں اور اس پر ہمیشہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں, اور یہ سمجھیں کہ آج ہمیں بہت ہی اس سے یہ رات ہمیں میسر آئی ہے, آج ہم ضائع نہ ہونے دے, ایک ایک لمحہ ہم ذکر خدا میں اور محبت رسول میں گزاریں, ہماری ہر سانس جو اندر جائے اللہ کی آواز کے ساتھ جائے, جب باہر آئے تو ہو کی آواز بلند ہو یعنی اللہ ہو, پوری رات ہم اللہ ہو اللہ ہو کرتے رہیں, نہ جانے وہ کون سی گھڑی آئے گی کہ پروردگار عالم اپنی رحمت خاص ہماری طرف متوجہ فرمائے گا اور مالا اعلیٰ میں اعلان کر دے گا ہم اپنے اس بندے کو بخش دیا ہے. بے شک یہ بخشش کی رات ہے, بخشش کی رات ہے اور نزول قرآن کی رات ہے, اور ہمارے لیے بے پناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آج کی رات انعامات اکرامات زمین پر آسمان دنیا سے اتر رہے ہیں. اب ہم اپنے دامن میں جتنا سمیٹنا چاہیں دوستوں صبح تک سمیٹ سکتے ہیں, پھر جب صبح ہوگی یہ رات نہ جانے پھر ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے یا اللہ جانتا ہے, لیکن آج کی رات اللہ کا بڑا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں عطا فرمایا ہے. ہم اپنے علامہ صاحب کی زبان سے اس رات کی فضیلت اور برکت سماعت فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں صحت میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہم لوگوں پر تادم حیات پائے اور دائم رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقال الله تبارك وتعالى في القران المجيد, إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد مع من الجن والكرم ثم ينزل ونحل 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 وصحابه وبارك وسلم دائما أبدا. الحمد لله اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل کرم اور احسان کہ اس نے جب چاہا مخلوق کو پیدا فرمانا اپنے علم سے اپنے مشیت سے تو اس نے بٹوارے کیے اپنے علم میں ازل سے, اور جب اس نے اپنے علم سے بٹوارے کیے تو اس کا یہ احسان عظیم کہ اس نے ہمیں اور آپ کو چنا کہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا. یہ اس کا اتنا بڑا احسان, اس کا کرم والا ہے کرم والا ہے کرم کہ ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اس نے کیوں ہماری ارواح کو چنا کہ ہمیں انسانوں کے جسم میں ڈالا اور پھر ان ارواحوں کو ہدایت دی اور ہدایت دینے کے ساتھ ایمان عطا فرمایا, اور ایمان عطا فرمانے کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس آخری امت میں پیدا فرمایا کہ ہم اس عظیم الشان رسول کے امتی ہیں کہ جس کے امت میں آنے کو انبیاء علیہ السلام دعائیں کیا کرتے تھے کہ اندازہ فرمائیے کیسے نہ عمر صدیق ہو, کیسے نہ عمر فاروق ہو, کیسے نہ عثمان غنی ہو, کیسے نہ علی مرتضیٰ ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین, ان سے افضل ہمارے نزدیک کوئی انسان بشر نہیں جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں آئے ہو. میرا ویڈیو مت نکال دیا کہ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے ہو. تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد اگر کسی کو فضیلت حاصل ہے تو سیدنا عمر سیدنا علی صدیق کو حاصل ہے, ان کے بعد سیدنا عمر کو حاصل ہے, ان کے بعد سیدنا عثمان غنی کو حاصل ہے, اس کے بعد سیدنا علی مرتضیٰ کو حاصل ہے, اس کے بعد تمام صحابہ کو حاصل ہے, اصحاب بدر اصحاب احد وغیرہ کو حاصل ہے, اس کے بعد تابعین و تبع تابعین کو حاصل ہے. لیکن اس کے باوجود اگرچہ یہ لوگ انبیاء علیہ السلام سے افضل نہیں ہے, ہم اور آپ انبیاء علیہ السلام سے افضل نہیں ہے, لیکن قرآن گواہ ہے, قرآن گواہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آ چکے ان سب سے قسم لی کہ اگر یہ رسول تمہارے زمانے میں آ جائے, اگر محمد رسول اللہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں آ جائے جب تم زندہ ہو تو ضرور بضرور تمہیں ان پر ایمان بھی لانا ہے, ان کی نصرت بھی کرنی ہے, ان کا امتی بننا ہے. جب یہ قسم اٹھا لی وہاں پر, جب یہ قسم آسمان پہ انبیاء علیہ السلام نے اٹھا لی تو دنیا میں آنے کے بعد ان کو یاد تھا کہ ایک عظیم الشان رسول آنے والے ہیں, اور دنیا سے آنے سے پہلے بھی ارواح دنیا, دنیا ارواح میں ارواح جو دنیا ہے اس میں بھی اللہ رب العزت کے پاس وہ دعائیں کرتے رہے, یار جب تو نے مجھے بھیجنا ہے دنیا میں تو تو مجھے عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر کے بھیجا. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ خاتم الانبیاء ہے, ان کے بعد کوئی نیا نبی آ نہیں سکتا, لیکن ایک نبی کی دعا قبول ہو گئی, ایک نبی کی دعا قبول ہو گئی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی کہ وہ نبی بھی ہے اور ہمارے نبی کی امتی بھی ہے. بلکہ ہر نبی حضور کا امتی ضرور ہے, ہر کسی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مسجد اقصی میں نماز ادا کی ہے, سب کی دعائیں قبول ہوئی, لیکن جسم کے ساتھ حیات کے ساتھ حضور کی امت میں رہتے ہوئے حضور کے امتیوں کو ہدایت دینے کے لیے اور حضور کا امتی بن کر کے زندگی گزارنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا کی, موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا کی, ہارون علیہ السلام نے بھی دعا کی. آیا یہ ہے قرآن حدیث مبارکہ میں کہ بہت سارے انبیاء علیہ السلام نے ہجرت فرما لی کہ ہم سب جو ہے نا مرنے سے پہلے مدینہ طیبہ میں جا کر کے رہیں, وہیں پر مقبرہ ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں وہیں پر مقبرہ ایسے عظیم شان نبی کی امت میں ہے کہ ان کا احسان جو ہے ہم اور آپ کو کیا انبیاء علیہ السلام بھی نہیں چکا سکتے کہ انبیاء علیہ السلام جو ہے ترستے رہے اس عظیم شان رسول کی امت میں آنے کے لیے. تو ہم اور آپ کے اوپر اللہ رب العزت نے کتنا بڑا احسان فرمایا کہ ہم تو کسی نبی کی اولاد بھی نہیں, ہم تو کسی نبی کی اولاد بھی نہیں, کچھ ہوں گے شاید سید زادے وہاں یہاں پر, ہم تو کسی نبی کی شاید اولاد میں سے بھی نہیں ہے, اس کے باوجود اللہ رب العزت نے اس عظیم الشان رسول کا امتی بنایا اور ایمان عطا فرمایا, ان کا وفادار بنایا. اور آج کی رات دیکھیے اس مسجد کے اندر تھوڑی اور بھی جگہ باقی ہے, کتنے ہزاروں کروڑ لوگ ہیں اس دنیا میں کہ جو اس رات کو لہو و لعب میں گزار رہے ہوں گے, اور وہ انسان ہے جو ایمان ہی نہیں لائے, وہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہوں گے. اور 150 کروڑ مسلمان ایسے ہیں, ان میں سے ہزاروں کروڑ ایسے ہوں گے جو آج کی رات بھی لہو و لعب میں وہاں اللہ گزار رہے ہوں گے, کچھ چیدہ چیدہ مسجدوں میں نمازیں گزار رہے ہوں گے, نمازیں پڑھ رہے ہوں گے, اور ریاض کی اور اس سرزمین کی آبادی ہی میں سے اگر دیکھ لیا جائے تو لاکھوں کروڑ لوگ ایسے ہیں جو بازاروں کی زینت بنے ہوں گے, ٹی وی کے اندر بیٹھ کر کے اپنا وقت گزارنے ہوں گے. تو اللہ رب العزت نے کتنا کرم فرمایا ان چند سینکڑوں چند سو لوگوں کے اوپر کہ ان کو جو ہے اپنے وقت میں حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما کر کے اس مسجد کو جمع فرمایا. تو کرم والا ہے کرم, کرم والا ہے کرم. اور جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کے تحت کچھ عرض کروں, اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق سن کر اسے تسلیم کرنے کی توفیق عطا کرے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دروشی پڑھی جی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ہم سب کو عمل کر وہ پر ایک دور رہے جو اللہ کا فوالا ہی اور سکھا بھی ہی اکبار اکسل اکبار خطا. میں اکثر اپنے بیانات میں یہ عرض اس لیے کرتا ہوں کہ ہم خوش نصیب ہیں تاکہ ہمیں محسوس ہو کہ اللہ رب العزت نے یہ خوش نصیبی اس کے کرم سے عطا فرمائی, ہماری اس میں کوئی محنت نہیں ہے, تاکہ ہم شکر گزار بندے بنے, ہم شکر گزار بندے بنے کہ اللہ رب العزت نے اللہ کو کروڑوں احسانوں میں سے سب سے بڑا جو احسان کیا ہے وہ ایمان عطا فرمایا ہے. تو اگر اس ایمان کا احسان آپ بار بار یاد رکھو گے, شکر ادا کرنے کی کوشش کرو گے, تو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم, کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو ہم تمہیں زیادہ عطا فرمائیں گے. تو اگر تمہارا ایمان ہے, تمہارے پاس ایمان کا تم شکر گزاری کرو گے, امید رکھو کہ بروز بروز تمہارا ایمان جو ہے مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے گا, مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے گا. تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, اللہ رب العزت اپنے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے انا, انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک, اور یہ لفظ اس قرآن پاک میں آ رہا ہے جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں. اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے, ذالک کتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے, تو اس میں پھر قسم اٹھانے کی اور تاکید کرنے کی کیا ضرورت ہے, معلوم یہ ہوا کہ کوئی خاص بات بتا دی. تو انا اور کہہ دیا انا, جب کہا جمع کسی بھی کے ساتھ تو اور بھی تاکید کی بات ہے کہ اللہ رب العزت تو واحد ہے, لیکن وہاں پر اپنے شانی جلزلالی اور فرشتوں کا ساتھ بتانے کے ساتھ ارشاد فرماتا ہے انا, ہم نے, ہاں بے شک ہم نے, انزلناہ, ہم نے اس کو اتارا, کس کو اتارا, اس قرآن عظیم کو اتارا, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, لیلۃ قدر میں اس کو اتارا. تو لیلۃ القدر میں جب اتارا تو ہمیں آپ کو پتا ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی, اس کے بعد کافی عرصے تک وحی نازل نہیں ہوئی, اور پھر یہ وحی آنے کا سلسلہ 23 برس تک چلتا رہا. کتنے برس؟ 23 برس تک چلتا رہا. تو یہاں تو 23 برس کی بات نہیں ہو رہی, یہاں تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ایک ہی رات میں اتارا, ایک ہی رات میں اتارا. تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا پر نزول فرمانے کی بات نہیں ہو رہی,
یہ لوح محفوظ سے یا اللہ رب العزت نے جہاں پر اپنی ایک کتاب کو لکھ کے رکھا ہے وہاں سے لوح محفوظ پر یا لوح محفوظ سے پہلی دنیا میں آسمان جو ہے آسمانی دنیا پر اتارا, اس نزول کو اس دنیا تک نہیں لایا, اس کے باوجود قرآن کے قریب آنے کا اتنی برکت ہے کہ اس دنیا میں اس کو فرمایا کہ یہ جو رات ہے صرف قرآن کے قریب ہونے کی. قرآن دنیا میں نازل نہیں ہوا, قرآن دنیا میں نازل نہیں ہوا, اس رات کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قرآن دنیا میں نازل نہیں ہوا ہے, صرف آسمانی دنیا جو پہلا آسمان ہے دنیا کا اس پر قرآن کو لایا, اس کی بھی اللہ تبارک بتا رہے سورہ قدر ارشاد فرما دی گی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. اور اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا بتایا گیا, کون بتایا گیا, کیسے پتا چلے گا کہ یہ اپنے حبیب سے شاد ہوا بابا آدرا کا آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ لیلۃ القدر کیا شے ہے؟ پھر ارشاد خود ارشاد فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شهر. یہ رات, یہ ایک رات ہزار مہینوں سے افضل ہے, ہزار مہینوں سے بھی اچھی ہے, خیر خیر کا مطلب ہوتا ہے بہتر ہے, ہزار مہینوں سے بھی بہتر ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ قرآن پاک زمین پر نازل نہیں ہوا, آسمانی دنیا جو پہلا ہے آسمان دنیا کے بعد اس پر قرآن آیا تو زمین کو یہ عطا ہوا, یہ فضیلت کا ہو گئی کہ یہاں پر ایک ہزار مہینے کی عبادت سے زیادہ ثواب اس دنیا میں ملتا ہے. تو جب قرآن دنیا میں ہی نازل ہو گیا حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اقدس پر تو وہ رات کیسی ہوگی, سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ایک مرتبہ فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا, اس کا نام تھا شمسوز, شمسون کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا آدمی تھا, ایسا مجاہد تھا, کہ جس نے اللہ کی راہ میں ایک ہزار مہینے تک جہاد کیا, اور ایسا جہاد کیا کہ اس کے گھوڑے کا پسینہ سوکھتا نہیں تھا, رات بھر وہ عبادت میں گزارتا جاگ کر کے, اور دن بھر وہ روزے رکھتا, ایسے روزے رکھتا کہ ایک روزہ رکھا وہی اس کا افطار ہے, وہی اس کی سحری ہے, مطلب پے در پے دہر کے روزے وہ رکھتا رہا, ایک ہزار مہینے تک وہ روزے رکھتا رہا. تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کی امتوں کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ بنی اسرائیل میں ایسا ایک شخص گزرا, اس کا نام تھا شمسوز. صحابہ میں سے ایک صحابی اٹھ کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حرکت تھے, یا رسول اللہ شمسوز تو ہم سے سبقت لے گیا, کہ ہزار مہینوں تک اس نے ایسی عبادت کی, جہاد میں مسلسل وہ لگا رہا, رات بھر جو ہے وہ عبادت کرتا رہا, دن بھر وہ روزے رکھتا تھا, ایسے روزے دہر کہ ایک ہی سہری سے وہی افطار ہے, ہزار مہینوں تک اسے رکھا. اور یا رسول اللہ آپ نے تو ارشاد فرمایا کہ آپ کی امت جو ہے اس کی اوسطن عمر جو ہے 60 سے 65 ہوگی, یا رسول اللہ ہزار مہینے جو ہے وہ تو ویسے ہی تقریباً 84 سال بن جاتے ہیں, تو قربان جائیے اس امت کی خوش نصیبی پر, کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا. یہ جب بات کی صحابی نے, اللہ رب العزت نے قرآن کی آیتیں, قرآن کی یہ سورت نازل فرما دی, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, اے میرے محبوب آپ راضی ہو جاؤ, آپ خوش ہو جاؤ, آپ کی امت راضی ہو جائے کہ یہ قرآن جو میں نے تمہیں عطا فرمایا ہے جب اس کو میں نے پہلی دنیا کے آسمان پر بھیجا اس وقت سے جو ہے میں نے اس دنیا کے لیے رکھا, رات میں یہ اترا ہے اس رات میں تمہارے امتی تھوڑی دیر کے لیے اگر عبادت کر لے تو شمسون کی 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ ثواب حاصل کریں گے. عبادت کا ثواب حاصل کریں گے. تو یہ ہے قرآن کی فضیلت کہ قرآن زمین پر پورا نہیں اترا, صرف آسمانی دنیا پر پہلی مرتبہ اترا ہے تو اتنی فضیلت حاصل ہے. تو جب قرآن سرکار کے سینے مقدس پر اترا وہ رات کیسی ہوگی, اور جن حفاظ کے سینوں میں قرآن بھرا ہوا ہے ان سینوں کی تقدس کا کیا عالم ہوگا, ان سینوں کے تقدس کا کیا عالم ہوگا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, کہ ہم ہاں ہاں بے شک ہم نے ہاں ہم ہی نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہاں ہاں ضرور بضرور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں. انا له لحافظون, اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کے ذمہ اپنے اوپر رکھا, حتیٰ کہ جو قرآن کو یاد کر دیتا ہے اس کو بھی حافظ قرآن کہتے ہیں, اس کو بھی حافظ قرآن کہتے ہیں. تو قرآن کیا ہے اور یہ رات کیسی ہے اس کے اوپر چند باتیں عرض کرنی ہے. درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انا انزلنا, ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, کہ اگر اس قرآن پاک کو اگر ہم اس قرآن پاک کو کسی پہاڑ پر نازل فرماتے رأيته خاشعا تو تم دیکھتے کہ پہاڑ کس چیز کا بنا ہوتا ہے, پتھر کا, اندر لوہا پیتل وغیرہ کسی کسی معدنیات ہوتے, بڑا سخت ہوتا ہے پہاڑ. ہم یہ ریت کے ٹیلے کی بات نہیں کرتے, ہم پہاڑ کی بات کر رہے ہیں. اس پہاڑ کے بارے میں اللہ کو ارشاد فرماتا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل فرماتے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته, تو ضرور بضرور تم دیکھتے اسے خاشعا, اتنا لمبا چوڑا بڑا پہاڑ, سخت پہاڑ جس کے اندر پتھر بھرے ہوتے ہیں, جس کے اندر معدنیات بھرے ہوتے ہیں, وہ جھک کر کے زمین پر آ جاتا ہے. خاشعہ, خشوع سے ساتھ, خشوع کے ساتھ نماز پڑھو, جھک کر کے نماز پڑھو, خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھو, اور صرف خشوع کے ساتھ جھکنا جاتا بلکہ ایسا ہوتا رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, اللہ رب العزت کی ایک قرآن کی ایک آیت کی تجلی اگر اس پہ اترتی تو تم ضرور دیکھتے کہ اس پہاڑ کو بالکل خشوع کے ساتھ زمین پر آ جاتا اور اللہ کے خوف سے ریزا چکنا چور ہو جاتا, چکنا چور ہو جاتا. یہ ہے قرآن کی عظمت. لیکن قربان جائیے ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر, اور آپ کے اس قلب اطہر پر, اس نور کے منبع پر, اس نور کے سمندر پر, کہ اللہ رب العزت نے جب پہلی وحی ارشاد فرمائی اقرا بسم ربک الذی خلق, تو اس کے بعد جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں مجھے خوف ہے پسینے سے تر بتر ہو جاتے ہیں, تو سیدہ عائشہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ ارشاد فرماتی ہیں آپ خوف نہ کریں, آپ تم سب کے ساتھ رحم دلی کرتے ہیں, اللہ رب العزت ضرور بضرور آپ کو عزت عطا فرمائے گا, آپ کو رفعت عطا فرمائے گا. وہ تسلی پانے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ قرآن کی وحی نازل کیوں نہیں ہوتی, قرآن کی وحی نازل کیوں نہیں ہوتی, تڑپتے رہتے ہیں کہ کچھ عرصے تک, 2-2.5 مہینے تک یا کچھ عرصے تک قرآن پاک کی وحی آتی ہے مسلسل, اس کے بعد رک جاتی ہے تو خوف کرتے ہیں کہ کہیں میرا رب ناراض تو نہیں ہو گیا, قرآن پاک کی وحی مجھ پہ نازل کیوں نہیں ہوتی, میرے قلب اطہر کے اوپر اللہ رب العزت اپنی تجلی کیوں نہیں فرماتا, اپنے کلام کا نزول میرے قلب کے اوپر نیو کیوں نہیں کرتا. تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا, اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم تم سے ہرگز ناراض نہیں ہیں, ہم نے تمہیں اکیلا ہرگز نہیں چھوڑا ہے, بلکہ تمہارے تو یہ ہے وللآخرۃ خیر لک من الاولی, تمہارے آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے افضل ترین ہوگی, پچھلی گھڑی سے افضل ہوگی. لیکن میں بات اصل میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر پہاڑ پر ایک آیت قرآن کا ایک دوسری کا انتظار ہے, دوسری اترتی ہے تو تیسری کے لیے تڑپتے ہیں, چوتھی اترتی ہے تو تڑپ جاتے ہیں کہ اتنا وقفہ کیوں ہے, اور دے یا رب العالمین تیرے نور کو اور میرے قلب کے اوپر برسا. سرکار دعا تم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب عطر قرآن کا منبع ہے, قرآن کو جو ہے جمع کرنے کی جگہ ہے, ایسا قلب عطر ہے کہ پہاڑوں سے زیادہ سخت ہے, پہاڑوں سے زیادہ قوی ہے, پہاڑوں سے زیادہ جو ہے قوت کرتا ہے. تو پورا قرآن اس پہ نازل ہو جاتا ہے, پورا قرآن اس پر نازل ہو جاتا ہے, لیکن قربان جائیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کہ ان کا جو ہے عشق جو ہے قرآن سے بڑھتا جاتا, پہاڑ ہوتا ریزا ریزا ہو جاتا. یہاں قلب مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی وسلم, اس لیے کہ اس میں عشق الہی بھرا ہوا ہے کہ میرا رب مجھ پر وہی نازل فرماتا رہے اور میں اللہ رب العزت کے کلام کو اپنے سینے میں سموتا رہوں. تو اللہ رب العزت نے جب ارشاد فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن, تو اگر پہاڑ پر نازل فرما دیتا تو پہاڑ ریزا ریزا ہو جاتا, لیکن قلب مصطفیٰ ایسی جگہ ہے, ایسا نور کا سمندر ہے, ایسا نور کا خزانہ ہے کہ اس میں جتنا ہی کلام الہی آتا ہے اتنا ہی اس کی چاہت کلام الہی کے لیے بڑھتی رہتی ہے. اور اسی کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا کوئی مومن جس کے دل میں قرآن کی کچھ بھی صورتیں نہ ہو وہ ایسا ہے جیسے ایک ویران گھر ہے, ایک ویران گھر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نازل جب ہوا ہے اور جب ختم ہوا ہے تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا, میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. یہ نہیں کہا کہ مدینے کی سلطنت چھوڑ کر جا رہا ہوں, مکہ معظمہ کا کعبہ چھوڑ کے جا رہا ہوں, مطاف چھوڑ کر کے جا رہا ہوں, حتیم چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. یہ سب چیزیں تو دنیا میں ہیں, لیکن جس پہ تمہیں عمل کرنا ہے وہ کیا ہے, میں تمہارے اندر قرآن چھوڑ کر کے جا رہا ہوں, میں تمہارے اندر سنتیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. ایک جگہ ارشاد فرمایا میں تمہارے اندر میری اہل بیت چھوڑ کر کے جا رہا ہوں, لیکن دونوں حدیثوں میں ایک چیز مشترک ہے, دونوں میں یہ ہے کہ میں تمہارے اندر قرآن چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. بات طویل ہو جائے گی لیکن میرا خیال ہے لوگ انٹرسٹڈ ہیں تو بیٹھے ہوئے تو قرآن پاک اللہ کا کلام ہے, اللہ کی صفت ہے, یہ مخلوق نہیں ہے, یہ مخلوق نہیں ہے, یہ کوئی بنائی ہوئی چیز نہیں ہے, یہ اللہ رب العزت ہمیشہ سے ہے. اسی طرح اللہ کا کلام یہ بھی ہمیشہ سے ہے, یہ بھی ہمیشہ سے ہے. تفصیل میں نہیں جاؤں گا, صرف اتنی سی بات سمجھ لیجئے کہ یہ مخلوق نہیں ہے, یہ کوئی پیدا کردہ چیز نہیں ہے, یہ اللہ کی صفت ہے. اور اللہ جب سے ہے, کب سے ہے, ہمیشہ سے, جیسا اللہ رب العزت ہمیشہ سے ہے قرآن پاک بھی ہمیشہ سے ہے. تو علماء کے اندر ایک بحث چلی, علماء کے اندر ایک بحث چلی کہ قرآن پاک افضل ہے, قرآن پاک افضل ہے یا اللہ کے رسول افضل ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, یہ ایک بحث چلی. تو اللہ رب العزت کا بہت احسان کرم ہے مجھ پر کہ اس کا جواب مجھے پہلے ہی الحمدللہ سوال آنے سے پہلے ہی سمجھ میں آ گیا تھا. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی یہ سوال پیش کیا گیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مراتب میں خوب خوب درجات میں بلندی عطا فرمائے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ سوال میرے پاس آیا تو مجھے کچھ چند سیکنڈ بھی نہیں لگے اس کا جواب دینے میں, حالانکہ 1400-1300 سال سے علماء اس کے اندر الجھ رہے تھے کہ کس چیز کو افضل مانا جائے, قرآن پاک کو افضل مانا جائے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو افضل مانا جائے. بہت مختلف جوابات ملے لیکن اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب ماشاءاللہ ایک ہی جملے میں ارشاد فرما دیا کہ قرآن پاک جو ہے جو اللہ رب العزت کا کلام ہے یہ اللہ کی صفت ہے, اللہ کی صفت ہے, اور اللہ کی صفت اللہ کی مخلوق سے افضل ہوتی ہے, اللہ کی صفت ہے اللہ کی مخلوق سے افضل ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں, حبیب کبریا ہے, مخلوق میں سب سے افضل ہیں, لیکن قرآن پاک جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے. تو بطور کلام, بطور کلام اللہ رب العزت کا کلام ہونے کے ناطے قرآن پاک کی ذات سے بھی افضل ہے. لیکن لیکن وہ کلام کی بات ہو رہی اور مصحف شریف جو ہے یہ کاغذ ہے, مصحف شریف یہ کاغذ ہے, کاغذ کے اوپر سیاہی ہے, سیاہی کو ایک خاص رنگ دے کر کے ایک خاص روپ دے کر کے اس کو قرآن کی آیت بنا کر کے لکھ دیا گیا, پرنٹ کر دیا گیا. تو یہ بھی مخلوق ہے اور حضور بھی مخلوق ہے. جب اس مخلوق کے ساتھ حضور کو کمپیئر کریں گے, موازنہ کریں گے, تو مصحف شریف جو طباعت کیا گیا ہے, دل میں ہے, لکھا ہوا ہے, کاغذ کے اوپر ہے, اللہ رب العزت کی قسم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مصحف شریف سے بھی افضل ہے. اس مصحف شریف سے بھی قرآن پاک کو لکھا ہوا ہے اس سے بھی افضل ہے. لیکن بطور کلام جو کلام الہی ہے وہ کیونکہ اللہ کی صفت ہے وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی افضل ہے. درود پڑھ جی اللہ وسلم سے ہمارے خاص کے مصحف پاک کو پڑھ کر ہم نے تو ہر ایک وہ ایک ہمارا اس کا بھی بھائی سن دا ہے. تو ہم بات کر رہے تھے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, یہ قرآن پاک کو ہم نے لیلۃ القدر میں اتارا. وما ادراک ما لیلۃ القدر, اے میرے محبوب آپ کو کیا چیز بتائے گی کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اب کچھ لوگ اس آیت کریمہ سے غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اے میرے محبوب وما ادراک, تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تمہیں کیا پتا تمہیں لیلۃ القدر کیا ہے؟ اور محبوب سے محبت کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یا لکھتے ہیں کہ اے میرے محبوب تمہیں کیا چیز بتائے گی کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تمہیں تو پہلے سے ہی پتا ہے, تمہیں تو پہلے سے ہی پتا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے, کوئی اور تمہیں کیا بتائے گا؟ صرف ایک ذات باری ہے جس کے پاس تم سے زیادہ علم ہے, وہ تمہیں بتا سکتا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے. باقی کسی کے اندر کیا دم ہے, کسی میں کیا ہمت ہے کہ تمہارے پاس آ کر کے کہہ دے کہ لیلۃ القدر یہ ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا تم سے کہ لیلۃ القدر کیا ہے, صرف اور صرف تمہارا رب تمہیں سکھا سکتا ہے, اور کوئی تم سے زیادہ افضل ترین زیادہ علم رکھ ہی نہیں سکتا, رکھتا ہی نہیں. تو کوئی تمہیں کیا بتائے گا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ صرف ہم ہیں جو تمہیں بتا سکتے ہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے. اور لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شهر, لیلۃ القدر ایسی رات ہے کہ جس میں جو ہزار مہینوں سے بھی افضل ہے. تنزل الملائکۃ والروح, تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر, یہ ایسی رات ہے کہ جس میں اترتے ہیں فرشتے. کون اترتے ہیں؟ فرشتے روز اترتے ہیں, فرشتے تو روز اترتے ہیں, ہر شام کو ایک بیچ آتا ہے اور پرانا بیچ اوپر چلا جاتا ہے, صبح ہوتی ہے تو دوسرا بیچ آتا ہے اور وہ پرانا بیچ واپس اوپر چلا جاتا ہے. تو فرشتے تو روز اترتے ہیں, فرشتے تو روز اترتے ہیں. تو اس راز میں اگر اتر گئے تو اس میں کون سی خاص بات ہے؟ اس میں کون سی خاص بات ہے؟ ضرور کوئی خاص بات ہے. اسی لیے رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اس رات میں فرشتے اترتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح, تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم, فیہا باذن ربہم, اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں, اترتے ہیں, اللہ رب العزت کی طرف سے امر لے کر کے اترتے ہیں, امر لے کر کے اترتے ہیں, اور ان کے ساتھ ایک روح مقدس ہوتی ہے. وہ روح مقدس کون ہوتی ہے؟ یا تو روح امین جبریل علیہ السلام ہوتے ہیں, یا تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہوتے ہیں, کہ جن کو اللہ رب العزت نے دوبارہ دنیا میں بھیجنا ہے, ان کو بتا رہا ہے کہ اے عیسیٰ علیہ السلام جس امت میں تم شامل ہونا چاہتے ہو, دیکھو اس رات میں کیسی عبادت کرتے ہیں, دیکھو اس رات میں کیسی عبادت کرتے ہیں, اس امت میں تم فخر کرنا جا کر کے, جب تم اس حبیب کبریا کا امتی بنو گے تو تم بھی فخر کرنا کہ میں بھی اس امت میں شامل ہوں جو لیلۃ القدر میں سجدے کیا کرتا ہے. تنزل الملائکۃ والروح, اور روح سے اگر لیا جائے مراد جیسے نہ جبریل علیہ السلام, تو جبریل علیہ السلام کا آنا صرف فرشتوں, صرف اور صرف انبیاء علیہ السلام کو پیغام دینے کے لیے ہوتا ہے, صرف اور صرف انبیاء علیہ السلام کو وحی بتانے کے لیے, پیغام دینے کے لیے ہوتا ہے. لیکن اللہ رب العزت نے اس رات کو اتنی فضیلت عطا فرما دی کہ انبیاء علیہ السلام پر وحی نازل ہونے کا وقت تو ختم ہو گیا, سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں, اب وحی آنے کا سلسلہ تو ختم ہو گیا, لیکن اس رات کی فضیلت کا آپ اندازہ کرو کہ اس فرشتے کو جو فرشتوں کا سردار ہے, اضافہ کرو جو اس رات میں آنسو بہا رہے ہیں, ان لوگوں سے جا کے مصافہ کرو کہ جو اس رات میں سجدہ ریز ہیں, قرآن کی تلاوتیں کر رہے ہیں, آنسو بہا رہے ہیں, اپنے گناہوں پہ ندامت ان کی آنکھوں میں ہے, اپنے گناہوں سے وہ نادم ہے, ان سے جا کر کے مصافہ. اب جبریل علیہ السلام جو اللہ کے پاس سے کلام الہی لائے, وحی لائے, انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کریں, اگر وہ ہم جیسے لوگوں سے گنہگاروں سے ملاقات کرے تو ہماری قسمت کا ہمارا اندازہ کر سکتے ہیں؟ جبریل علیہ السلام آپ سے ملاقات کرے, آپ سے مصافحہ کرے, تو پتہ کیسے چلے کہ آپ سے مصافحہ کیا, آپ سے مصافحہ کیا؟ علماء بتاتے ہیں کہ جب رات میں آپ رو رہے ہو یا قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہو اس وقت آپ کو ایک ٹھنڈک محسوس ہو یا ایک کپکپی محسوس ہو, آپ کو ایک ٹھنڈک محسوس ہو یا دل میں کپکپی محسوس ہو یا آپ کے جسم کے بال جو ہے رونگٹے کھڑے ہو جائیں, تو یوں سمجھ لیجیے گا کہ جبریل علیہ السلام ابھی ابھی آپ سے مصافحہ کر کے گئے, ابھی ابھی آپ سے مصافحہ کر کے گئے. تنزل الملائکۃ والروح فیھا باذن ربہم من کل امر, فرشتے اترتے ہیں سیدنا جبریل علیہ السلام کے ساتھ اور سارے امر, سارے کام, سارے احکام لے کر کے اترتے ہیں. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ رات تقدیر بنانے کی رات ہے, یہ رات تقدیر بنانے کی رات ہے. انشاءاللہ تفصیل پہ آتے ہیں, یہ رات تقدیر بنانے کی رات ہے. اللہ رب العزت کو آپ نے راضی کر لیا فجر سے پہلے, تو وہ امر لے کر آئیں گے جس میں آپ کے لیے بھلائی, آپ کے لیے خیر کثیر, آپ کے لیے کامیابی ہے انشاءاللہ. تو تنزل الملائکۃ والروح فیھا باذن ربہم من کل امر, سلام ہی حتی مطلع الفجر, تو سلامتی ہے اس رات میں, ہی حتی مطلع الفجر, اور یہ رات ایسی ہے کہ صرف مغرب سے شروع ہو کر کے عشاء میں ختم نہیں ہو گئی, عشاء سے شروع ہو کر کے آدھی رات میں ختم نہیں ہو گئی. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا حتی مطلع الفجر, یہ رات اور اس کی فضیلت اور اس میں فرشتوں کا اترنا اور جبریل علیہ السلام کا لوگوں سے ملنا اور احکام کا بٹوارا ہونا, یہ فجر تک چلتا رہتا ہے. یا حتی مطلع الفجر یعنی طلوع فجر تک یہ کام چلتا رہتا ہے. درود پڑھ جی اللہ وسلم وسلم علی کرم سیدنا محمد پاک علیہ جل کرم ممبئی دل میں مرحبا علی کرم علی اصحابہ مبارک وسلم زائر اللہ بدا. تو ہم اور آپ سنتے آئے ہیں شب برات کے بارے میں اور دوسری راتوں کے بارے میں کہ جب مغرب کا وقت ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس دنیا پر رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے, اور شب برات میں ایسا ہوتا ہے کہ جب آخری وقت آنے والا ہوتا ہے, ہر روز بھر کے آخری وقت, تیسرا آخری وقت جو ہوتا ہے ایک تہائی بچ جاتا ہے, تو اس میں اللہ رب العزت اپنی رحمت سے نگاہ فرماتا ہے کوئی جو مجھ سے بخشش طلب کرے, ہے کوئی جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اس کو بخشوں, ہے کوئی اپنے گناہوں کی گناہوں پر ندامت کرنے والا تو میں اس کو معاف کر دوں, ہے کوئی روزی مانگنے والا تو میں اس کو روزی عطا کروں, ہے کوئی عزت طلب کرنے والا تو میں اس کو معزز کر دوں, ہے کوئی فقیر تو میں اس کو غنی کر دوں, ہے کوئی بیمار تو میں اس کو شفا عطا کر دوں. یہ پورا سال ہر رات میں ہوتا ہے, رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے, لیکن قربان جائیے شب قدر پر, شب قدر کے بارے میں فرمایا حتی مطلع الفجر, مغرب سے شروع ہوتی ہے تو یہ نگاہ شروع ہو جاتی ہے, کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا, کوئی ہے روزی مانگنے والا, کوئی ہے صحت مانگنے والا, کوئی ہے عزت مانگنے والا, کوئی ہے روزی مانگنے والا, کوئی ہے کچھ اور مانگنے والا. یہ عشاء کی نماز, مغرب کی نماز شروع ہوتے ہی, مغرب کا وقت شروع ہوتے ہی شروع ہو جاتا ہے اور فجر تک یہ کام چلتا رہتا ہے, یہ ندا ہوتی رہتی ہے. معلوم یہ ہوا کہ رب العزت جو ہے اس رات میں سخاوت پر, اور غنیم ایسا ہے وہ ایسی سخاوت پہ آیا ہوتا ہے, ایسے جود و کرم پہ آیا ہوا ہوتا ہے کہ شاید کوئی ایسا ہی محروم ہو, شاید کوئی شقی ہو جس کو وہ نہ دے, ہر کسی کو دینے والا پوری رات میں ندا فرماتا رہتا ہے. بات یہ ہے کہ وہ مانگنے والا تو ہے, کوئی مانگنے والا آج رات کیا, کون ہے مانگنے والا؟ سب مانگیں گے انشاءاللہ, سب مانگیں گے انشاءاللہ. سلام ہی حتی مطلع الفجر. اب یہاں پر ماشاءاللہ محفل میں لوگ بیٹھے ہوئے, اب کوئی مجھ سے پوچھے کہ بھائی سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک یہ ہے
کہ شب قدر کو رمضان کی آخری عشرے میں تلاش کرو, اس کی تاک راتوں میں تلاش کرو, 21ویں میں, 23ویں میں, 25ویں میں, 27ویں اور 29ویں. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ عید کی جو رات ہے کیا وہ شب قدر ہے؟ تو حضور نے فرمایا نہیں, عید کی رات اس سے الگ ہے, وہ ایک اور انعام ہے, لیکن شب قدر کو ان پانچ راتوں میں تلاش کرو. کچھ علماء فرماتے ہیں کہ ہر سال شب قدر جو ہے وہ پلٹتی رہتی ہے, کبھی 21ویں میں, 23ویں, 25ویں, 27ویں, 29ویں ہوتی ہے, لیکن بہت سارے علماء جس میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں, آج ارشاد فرماتے ہیں کہ 27 رمضان کی جو رات ہے یہی شب قدر ہے, یہی شب قدر ہے. اور اس کے لیے بہت سارے دلائل آپ نے پیش کیے, حتمی طور پہ ہم کہہ نہیں سکتے لیکن علماء کی بات ہے, میں انشاءاللہ آپ کے سامنے دوہرا دوں گا. آپ ارشاد فرماتے ہیں بہت سارے علماء نے اس کو غور سے دیکھا بلکہ مشاہدہ فرمایا کہ اکثر 27 رات ہی شب قدر ہوتی ہے, تو 27 رات کو ہی شب قدر مان کر کے اگر لوگ عبادت کر لیں تو بھی غنیمت ہے, تو بھی غنیمت ہے, بھلے ویسے تو ہر رات میں کرنا چاہیے, لیکن 27 پر دلائل اتنے ہیں کہ اس کو میں تھوڑے آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. لیلۃ القدر میں کتنے حروف ہیں؟ لام یا لا تا, کتنے ہو گئے؟ چار. لیلۃ, لیلۃ یہ ہو گئے چار. القدر میں ہے پانچ, الف لام قاف دال را. لیلۃ میں چار, القدر میں پانچ, کتنے ہوئے بھائی؟ نو. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ایک بار ارشاد فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر, دوسری بار ارشاد فرمایا, پھر ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شهر, تیسری بار ارشاد فرمایا, تین بار کہا لیلۃ القدر لیلۃ القدر لیلۃ القدر, ایک مرتبہ میں نو حروف ہیں, تین مرتبہ کرو تو کتنے ہوئے؟ 27. علماء فرماتے ہیں 27 کا اندر جو ہے اس میں اشارہ موجود ہے, یہ 27ویں رات ہوتی ہے, لیلۃ القدر لیلۃ القدر لیلۃ القدر 27ویں رات. اب پوری آیت قرآن پڑھیے, سورہ قدر پڑھیے. سورہ قدر کا اگر جائزہ لیں گے تو اس میں 30 الفاظ ہیں, کتنے ہیں؟ 30 الفاظ ہیں, ابھی کتنے کا ٹائم نہیں, 30 الفاظ ہیں. آخر میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر. الفجر یہ 30واں لفظ ہے, ٹھیک ہے, مطلع یہ 29واں لفظ ہے, حتی یہ 28واں لفظ ہے, اور ہی یہ 27واں لفظ ہے. ہی سے مراد ہے یہ رات, ہیا کا مطلب ہوتا ہے یہ مؤنث لفظ ہے, ہیا سے مراد ہے جس رات کی بات ہو رہی نا, لیلۃ القدر لیلۃ القدر لیلۃ القدر, یہ رات صبح تک چلنے والی ہے, تو لفظ ہیا جو ہے یہ 27واں لفظ ہے, تو ان کی علماء فرماتے ہیں کہ 27ویں لفظ پہ اللہ نے اشارہ فرمایا یہ رات صبح تک چلنے والی ہے. ہیا مطلب ہیا حتی مطلع الفجر, تو ہیا جو ہے 27واں لفظ ہے, تو 27ویں رات ہی لیلۃ القدر ہے, 27ویں رات ہی انشاءاللہ لیلۃ القدر ہے. اب سرکار کا ارشاد سنیے, آپ ارشاد فرماتے ہیں 21 23 25 27 29, ان راتوں میں اس کو تلاش کرو. تو اگر 20 کو نکال دیں, مطلب ایک میں, تین میں, پانچ میں, سات میں اور نو میں اس کو تلاش کرو, ٹھیک ہے, صحیح ہے, توجہ ہے آپ کی. قدر, قدر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا قدر کرنا, برابر بات میں آتے ہیں. قدر کے اگر حروف قبری حروف کے آداد اگر نکالے جائیں قدر, تو قدر کے حروف بنتے ہیں کاف کے ہوتے ہیں 100, دال کے ہوتے ہیں 4, کتنے میں بھائی؟ 104. را کے ہوتے ہیں 200, کتنے ہو گئے؟ 304. 304, 304 کو اگر آپ جوڑیں, 304 کو جوڑیں, کتنے بنتے ہیں؟ 7.
تین صفر اور چار کتنے بنے سات. کون سی رات ہے؟ ساتویں رات ہے. جس عشرے میں حضور نے اشارہ فرمایا اس کو تلاش کرو, اس کی ساتویں رات قدر کی رات ہے. اور اس رات میں, اس رات میں کیا حکم ہوا؟ خوب سجدے کرو. سجدہ کس طرح ہوتا ہے؟ سجدہ آپ کے جسم کے سات حصوں پر ہوتا ہے. کتنے میں ہوتا ہے؟ سات حصوں پر. اس میں دو پیر, دو گھٹنے, دو پنجے اور آپ کی ناک, سات ہڈیاں زمین پہ لگتی ہیں, تب جا کر کا آپ کا سجدہ پورا ہوتا ہے. اور پھر سات اللہ رب العزت نے سات آسمان بنائے, ٹھیک ہے, تو آپ کی دعائیں جو ہے ساتوں آسمان سے اوپر تک چلی جائیں. تو یہ سب اشارے ہیں کہ ستائیس رمضان ہی شب قدر ہے. اب قدر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قدر کا مطلب ہوتا ہے توقیر. بولتے نا وما قدر اللہ حق قدری, اللہ رب العزت کی انہوں نے اس طرح قدر ہی نہ کی, پہچانا ہی نہیں, عظمت کو جانا ہی نہیں. تو قدر جو ہے اس رات کا, اگر آپ قدر کریں گے تو آپ کی بھی قدر ہوگی. اس رات کی اگر آپ قدر کریں گے تو آپ کی بھی انشاءاللہ قدر ہوگی. اگر چھوڑ دیا گئی, چھوڑ دیا تو گئی. قدر کا دوسرا مطلب ہوتا ہے اندازہ کرنا. قدر کا مطلب ہوتا ہے اندازہ کرنا. قد جعلتہ لکل شیء قدرا, اللہ تبارک وتعالیٰ نے ہر شے کو ایک ناپ تول کے ساتھ, ایک اندازے کے ساتھ, ایک ٹھیک حساب کے ساتھ بنایا, ایک ٹھیک حساب کے ساتھ بنایا. اور قدر کا مطلب ہوتا ہے تقدیر. قدر کا مطلب ہوتا ہے تقدیر, یعنی ایک حساب کے ساتھ آپ کو جو دینا ہے تقدیر, تو اس میں ایک حساب ہے, اس میں ایک حساب موجود ہے. کہ قدر جو ہے اسی سے بنا ہے تقدیر, اور اس میں حساب موجود ہے. اللہ رب العزت نے حساب رکھا ہے, آپ کی عمر اتنی ہونی ہے, آپ کو رزق اتنا ملنا ہے, آپ کو صحت اتنے دنوں تک رہے گی, اس کے بعد آپ بیمار ہو جائیں گے, اس کے بعد آپ دوبارہ صحت یاب ہو جائیں گے, آپ کے یہاں دو یا تین بچے ہوں گے, آپ کی ایک ہی زوجہ ہوگی, آپ کی دو زوجہ ہوگی, آپ کا اتنا اسٹیٹ ہوگا, اتنا پیسہ ہوگا, اتنی روزی ہوگی. یہ قدر ہے, یہ ایک حساب ہے. اللہ رب العزت نے بنایا ہے ایک حساب, تو اس کو کہتے ہیں قدر. تو اگر آپ کی تقدیر کو بھلی کرنی ہے تو اس رات میں اپنی تقدیر کو بھلی کر لو. یہ شب قدر میں قدر کو, اپنی قدر کو بہتر کر لو, اپنی قدر کو اس شب قدر میں بہتر کر لو. دروش پڑھی اللہ وسلم سے بارے بارے سے بارے بارے سے بارے بارے تو میں کوئی ورحیم کو ملے کا بارے اصحا بھی بارے وسلم دائم نے بتا. تو اس رات میں کیا کرے؟ اس رات میں جتنا ہو سکے تلاوت قرآن کرے, استغفار کرے. قرآن کی فضائل میں انشاءاللہ کسی اور وقت میں بیان ہوں گے, کیونکہ یہ استغفار کی رات ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ جو گناہ ہو چکے اللہ رب العزت اس کو دوبارہ نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو ہو چکے ہیں وہ اس کو اپنے آفت سے مٹا دے, اپنے کرم سے ان سب کو مٹا دے. روشی پڑھی اللہ وسلم سے مبارک ناصر اللہ وسلم آگے مجھے دیتا ممبر ایدو والحیم ومہر کمارانی صحابہ ہی مبارک سلیم زاہر مبارک. تو قدر کی یہ جو رات ہے, توبہ کرنے کی رات, استغفار کرنے کی رات, اس میں اللہ رب العزت مغرب کے وقت سے ہی اپنی رحمت کے ذریعے, اپنے کرم سے, اپنے فضل سے, اپنے جود سے, اپنے بے انتہا احسان اور رحمت سے ندا فرماتا رہتا ہے. کون ہے جو بخشش چاہتا ہو میں اس کو بخش دوں, کون ہے جو صحت چاہتا ہو میں اس کو صحت دے دوں, کون ہے جو روزی چاہتا ہے اس کو روزی دے دوں. میرا خیال ہے ہم صحت اور روزی کے لیے تو روز دعا کرتے ہیں, صحت اور روزی کے لیے روز دعا کرتے ہیں, مغفرت کے لیے شاید ہی کبھی کبھار زبان حرکت دے دیتی ہوگی. تو انشاءاللہ مغفرت کے بارے میں ہی تھوڑی سی بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ وسلم, جو تمہارے دامن سے وابستہ ہے ان سے یوں ارشاد فرما دیجیے, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ وسلم, آپ اپنے بندوں سے ارشاد فرما دیجیے, آپ اپنے غلاموں سے یوں ارشاد فرما دیجیے کہ اے میرے وہ غلاموں, اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے, اسرفوا علی انفسہم, جنہوں نے اپنی جانوں کے ساتھ زیادتی کر لی ہے, یعنی گناہوں کی وجہ سے اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا دیا ہے, عذاب کا مستحق بنا دیا ہے, عذاب کا حقدار بنا دیا ہے, وہ اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس نہ ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, کہ اللہ رب العزت جو ہے تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے. اس آیت کریمہ کے اوپر غور کیجئے, ایک دو آیت ایک دو باتیں آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی بات کو پوری کرتا ہوں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کی جھنگٹ میں تشریف فرما ہے, صحابہ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اسلام لانے والے جو کوئی میرے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے, اس کے تمام گناہوں کو وہ بخش دیتا ہے. تو صحابہ میں سے ایک صحابی اٹھے کہ یا رسول اللہ کیا اللہ رب العزت تمام گناہوں کو بخش دے گا؟ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اگر پہلے ایمان نہیں لائے تھے, اگر پہلے ایمان نہیں لائے تھے اور اب ایمان لائے ہیں تو کفر کی حالت میں جو کچھ بھی کیا, کیونکہ کفر سب سے بڑا گناہ ہے, جب اس کو بخش دیا ہے تو اس دوران جو کچھ دوسرے گناہ کیے وہ بھی اللہ رب العزت بخش دے گا, اس لیے کہ کفر تو اس سے بڑا گناہ ہے, سب سے بڑا گناہ کفر ہے. تو صحابی جو تھے اللہ ان کے اوپر خوب رحمت کی بارش عطا فرمائے, انہوں نے ایسا سبق ہمیں سکھا کے گئے کہ زندگی بھر یہ ہمیں یاد رہنا چاہیے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے دور جہالت میں بہت زیادہ گناہ کیے, کیا اللہ رب العزت انہیں معاف کروا دے گا؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں ہاں اللہ رب العزت تمام گناہ بخش دے گا. میں پھر کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے کون سا گناہ کیا ہے, میں نے کون سا گناہ کیا ہے, تاکہ آپ سن لیں اور بتا دیں کہ اللہ رب العزت نے میری بخشش کر دی ہے یا نہیں کی, اللہ رب العزت نے میری بخشش کی ہے یا نہیں کی. اس شخص کا نام غالبان دہیا دلوی, وہ کھڑے ہوئے اور اس کی یا رسول اللہ میں اپنا گناہ آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں. غور کیجیے گا اور توجہ سے سنیے گا انہوں نے کیا ارشاد فرمایا. صحابی قربان جائیے ان کی امانت داری پر, اور جو سبق وہ ہمارے لیے چھوڑ کر گئے اللہ رب العزت ان کے اوپر خاص رحم فرمائے. آپ ارشاد فرمانے یا رسول اللہ دور جہالت میں ہم اپنی بیٹیوں کو ذلت اور رسوائی کا سبق سمجھتے تھے, ہم اپنی بیٹیوں کو ایک بوجھ سمجھتے تھے, ذلت کا ذریعہ سمجھتے تھے, تو یا رسول اللہ ہم اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے, ہم اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے, ہم ان کو پیدا ہوتے ہی ان کا گلا گھونٹ دیتے تھے, یا رسول اللہ میں نے ایسی کئی بچیوں کو قتل کر دیا. تو حضور نے ارشاد فرمایا, اللہ نے ارشاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرما دیا. کہا نہیں یا رسول اللہ میرا واقعہ آپ سن لیجیے. کیا ہے واقعہ تمہارا ہے دہیا بتائی؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری شادی ہوئی, میرے یہاں کئی بار بچے پیدا ہوئے, لڑکی پہ لڑکی پیدا ہوتی رہی, اور میں ہر بچی کو جیسے ہی پیدا ہوتی تو دائی سے کہتا اگر بیٹا ہو تو زندہ رکھنا ہے, بیٹی ہو تو فوراً قتل کر دیتا, اور اگر تو نہیں قتل کر سکتی تو مجھے دے دینا, تو جب وہ مجھے دے دیتی تو میں اسی وقت اس کا گلا گھونٹ دیتا, اور اس کی ماں کو اس کو دکھاتا تک نہیں تھا, اور سیدھا ریگستان پہ جا کر کے کھڈا کھود کر کے اس کو دفن کر دیتا. یا رسول اللہ پے در پہ ہوتا رہا, پے در پہ ہوتا رہا, لیکن ایک بار یا رسول اللہ میری بیوی مجھ سے ناراض ہو گئی, بہت پریشان ہو گئی, اس نے دائی کو رشوت دے دی, دائی کو پیسے دے دیا کہ اگر اس بار میرے یہاں بیٹی پیدا ہو تو میرے شوہر کو مت بتانا, میرے شوہر کو مت بتانا. تو یا رسول اللہ ہمارے یہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی اور میں سفر میں تھا, جب میں واپس آیا میں نے اپنی زوجہ سے پوچھا کہ تو حمل سے تھی, تیرا حمل جب ہوا نکلا باہر جب تم نے پیدا کیا بچہ کو تو کیا تھا, لڑکا تھا یا لڑکی تھی؟ تو میری زوجہ نے کہا کہ لڑکی تھی, بلکہ مرا ہوا بچہ پیدا ہوا تھا, دائی نے دفن کر دیا, مرا ہوا بچہ پیدا ہوا تھا, دائی نے دفن کر دیا, اس نے ہماری بچی کو مجھ سے چھپا کے رکھا. یا رسول اللہ جب میں گھر میں ہوتا تو میری بچی کو پڑوسن کے پاس رکھ کے آتی تھی, اور جب میں سفر پہ جاتا تو اس کو بلا کر کے اس کو دودھ پلاتی, اس کو پیار کرتی, اس کو پالتی تھی, پوچھتی تھی. یا رسول اللہ ایسا چلتا رہا, مجھے پتہ ہی نہیں چلا, مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ ہماری بچی ہے, اور پھر وہ بچی چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی اور کبھی کبھی وہ ہمارے گھر میں کھیلنے کودنے کے لیے آتی تھی. میری بیوی اس سے پیار کرتی تھی, میری بیوی اس کو اچھے اچھے کھلونے دیتی تھی, کھانا دیتی تھی, پیار کرتی تھی. تو مجھے شک ہونے لگا کہ کس کی بچی ہے جی, مجھے شک ہونے لگا کہ کس کی بچی ہے. بار بار میں پوچھتا, مجھے اچھی لگتی تھی, خوبصورت بچی تھی, اور میں بار بار پوچھتا کس کی بچی ہے, تو میری زوجہ یہی کہتی ہے کہ یہ پڑوسی کی بچی ہے, یہاں کھیلنے کے لیے آ جاتی ہے, تو میں اس کو پیار کرتی ہوں کیونکہ ہمارے پاس کوئی بیٹی نہیں, ہمارے پاس کوئی بیٹی نہیں ہے, لہٰذا میں اس کو پیار کرتی ہوں. یا رسول اللہ, یہ دور چلتا رہا اور پھر ایک بار میں جو ہے وہ یہ دور چلتا رہا, لڑکی چار پانچ سال کی ہو گئی, چار پانچ سال کی ہو گئی, جب میں نے اس کو پیار کرنا شروع کیا تو مجھے اچھی لگنے لگی, تو میری زوجہ کو یہ محسوس ہوا کہ اب مجھے یہ لڑکی اچھی لگنے لگی ہے, تو اب میں اس کو پیار کرنے لگا ہوں, تو اب میں اس کو زندہ رہنے دوں گا. تو اس نے ایک بار مجھے کہا کہ یہ لڑکی جو ہے نا تو رسول کی نہیں ہے, کیا ہماری بچی ہے, یہ ہماری بچی ہے. یا رسول اللہ, میں نے سنا اور میں اندر ہی اندر جو ہے وہ جل گیا, بھر گیا کہ ایسی سنت ہمارے گھر میں, اور میں اپنی بیوی سے سخت ناراض ہوا لیکن میں نے اس کو بتایا نہیں, اور دن ہی دن میں نے یہ ٹھان لیا کہ اس زلت سے بچنے کا میں ضرور انتظام کروں گا, اور کبھی نہ کبھی میں اس بچی کو قتل کر ڈالتا. یا رسول اللہ, وہ بچی مجھے اپنا ابا ابا کہنے شروع کر دی, میں اس کو پیار کرتا تھا, میں اپنا بھو کرتا تھا, میں ایک ناٹک کرتا تھا اسے پیار کا, اور پھر اس بچی نے مجھے اپنا باپ مان لیا, میری زوجہ نے بھی سمجھ دیا کہ میں اس بچی کو اپنا چکا ہوں, اپنی بیٹی بنا چکا ہوں. تو وہ بچی میرے ساتھ کھیلتی کودتی تھی اور میری بیوی بھی جو ہے میرا بھروسہ رکھتی تھی, لیکن میں نے دل میں ٹھان لیا تھا کہ میں اس کو قتل ضرور کروں گا. یا رسول اللہ, جب میری بیوی کا اعتماد مجھ پر ہو گیا اور اس ننی منی پیاری سی بچی کا بھی مجھ پر اعتماد ہو گیا, تو ایک دن میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں اس کو کچھ کھلونے دلانے لے کے جاتا. میری بیوی کو مجھ پہ شک نہیں ہوا, میں اس بچی کو لے گیا گھمانے کے بہانے سے ریگستان لے گیا, وہاں پر ایک اندھا کنواں جو جس میں پانی نہیں ہوتا, بالکل خراب ہو چکا ہوتا ہے, جس میں پانی نہیں ہوتا, اس کنویں کی ملیر پر بٹھایا. جب میں نے اس کی ملیر پر بٹھایا تو اس ننی منی بچی نے چیچایا, میرے ابا آپ کیا کر رہے ہو, اے میرے ابا آپ کیا کر رہے ہو. میں نے اس کی آواز پر توجہ نہیں دیا رسول اللہ, اور اس کو دھکیلنا شروع کیا. جب میں نے اس کو دھکیلنا شروع کیا تو یا رسول اللہ اس کی چیخ نکل گئی, اے میرے ابا, اے میرے ابا, اے میرے ابا. لیکن یا رسول اللہ, میں نے اس کی ایک نہیں سنی اور میں نے اس کو زور سے کنویں میں پٹک دیا. یا رسول اللہ, ابا ابا چیخ کی نیچے جا کے گری اور نیچے جا کر کے وہ لہو لوہار ہو کر کے مر گئی. یا رسول اللہ مر گئی. یا رسول اللہ, آپ مجھے بتائیے کیا میرے اللہ نے میرا یہ گناہ بھی معاف کر دیا ہے؟ یا رسول اللہ, آپ مجھے بتائیے کہ کیا میرے اللہ نے میرا یہ گناہ معاف کر دیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پہ لال ہو گیا, غم کے آثار آپ کے چہرے اقدس پہ آ گئے, صحابہ کرام کی آنکھوں پہ جو ہے جلال آ گیا, اور اس صحابی کو کہا, اے فلا, تجھے یہ واقعہ ہمارا سب کو قتل کر دیتا تھا. ایک بار میں سفر تھا, میری بچی حفلے اور احمد سے تھی, میرے بعد اس کا بچہ پیدا ہوا, اس نے اس بچی کو زندہ رکھا, مجھ سے چھپا کے رکھا. میں سفر سے واپس آیا تو مجھ سے کہا کہ بچہ جو ہے وہ مردہ پیدا ہوا تھا, لیکن کچھ حال چال وہ بچی جو ہے مایوس ہو گئی, ہمارے گھر میں آتی جاتی تھی, کھیلتی تھی, اور مجھ پر اعتماد کرتے ہوئے میری بیوی نے مجھے بتایا کہ میرے شوہر, یہ بچی ہماری ہے, تم تو اس سے پیار کرتے ہو. میں نے کہا ہاں, میں اسے پیار کرتا ہوں, لیکن میں نے دل میں ٹھان لیا کہ اس ذلت سے میں اور اس رسوائی سے, اس دلالت سے میں چھٹکارا پا لوں گا, اور میں نے دل ہی دل میں ٹھان لیا کہ میں اس کو قتل کر دوں گا. یا رسول اللہ, میں نے جو ہے وہ چال چلی اپنی بچی کو بے وقوف بنایا, اس کے ساتھ چال چلی اپنی شوہر کی بیوی سے جھوٹ بولا, پھر بچی سے جھوٹ بولا, اس کو جو ہے ہاتھ پکڑ کر کے ریگستان لے گیا, اس کو کہا میں تجھے مارکیٹ لے جاؤں گا تمہیں نہیں دینا ہوگا, تو میرے ساتھ چلتی رہی, جب میں نے اس کو ایک ہی بوٹے پر بٹھایا وہ ڈر گئی, اس نے کہا ابا آپ کیا کر رہے ہو, تو میں نے کہا میں تجھے قتل کر رہا ہوں, وہ رونے لگی چیخنے لگی اور کہنے لگے اے میرے ابا اے میرے ابا اے میرے ابا, لیکن یا رسول اللہ میں نے اس کی ایک نہیں سنی اور میں نے اس کو جو ہے کنویں میں پھٹک دیا, وہ روتے روتے چیختے چیختے کنویں میں گر گئی, ابا ابا کہتے ہوئے, لیکن یا رسول اللہ جب گر گئی وہ پھٹ کر کے مر گئی اور اس کا تن نکل گیا, سارے کام پیچھے چلا لے آ گئے اور کہا اے دیا تو نے یہ بات کیا کیوں سنایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچی کے واقعہ سن کر کے رو رہے, تو نے یہ واقعہ کیوں سنایا, تجھے شرم نہیں آئی, بار اس کو زدگوب کیا اور صحابی کو, صحابی کو تمام صحابہ اس کو زدگوب کر رہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھٹ پٹ رہے, نہیں نہیں اس کو کچھ مت بولو, اس کو کچھ مت بولو, اے دیا دوبارہ روٹ اور پھر سے سنا کہ تو نے کیا کیا تھا, اے دیا تو اٹھ اور پھر سے سنا کہ تو نے کیا کیا تھا, دیا کر کے پھر سے دوہرا دے گی, یا رسول اللہ میں نے بہت ظلم کیا اپنی بچی کے ساتھ, میں نے ایک شریعت رچا, میں نے ایک چال چلی اور اس بچی کو جو ہے لے لیا اور وہاں پر کوئی کے گنڈے میں بٹھایا جو اس کو پھینکنے لگا, وہ کہنے لگے ابا ہم کیا کر رہے ہیں, تو میں نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا, اس نے کہا ابا مجھے چھوڑ دو, میں نے نہیں اس کی سنی, اے ابا اے میرے ابا اے میرے ابا, وہ چیختی رہی چلاتی رہی, یا رسول اللہ, پھر میں نے اس کو اس اندھے کنویں میں پھینک دیا, وہ چیختی چلاتی ہوئی نیچے گری اور نیچے جا کر کے پڑھ گئی, یہ سننا تھا میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی آنکھوں سے زارو قطار آنسو گزرنے لگے, بہنے لگے زارو قطار آنسو بہنے لگے, صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت زار کو دیکھ کر کے اس صحابی سے کہتے ہیں کہ تو نے واقعہ کیوں سنایا, دیکھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہو گئی تیرا یہ واقعہ سن کر کے, سرکار جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آنسو کو سنبھال کر کے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا اے میرے صحابہ تم نے سنا اس نے اپنی بچی کے ساتھ کتنا ظلم کیا, اس بچی سے جس سے اتنا پیار کرتا تھا, جس بچی کو اس پہ اعتماد تھا, اور ننی منی کھیلتی ہوئی بچی, پیاری سی بچی کو بولتی ہوئی, اس بچی کو اس نے قتل کیا, اس سے پہلے کتنے بچوں کو قتل کر دیا, اللہ رب العزت کی قسم جو کوئی میرے دامن سے وابستہ ہو گیا ہے اللہ رب العزت اس کے تمام گناہ اور ایسے اس سے بدتر گناہ بھی معاف کر چکا ہے, اس سے بدتر گناہ بھی اللہ رب العزت معاف کر چکا ہے, درشی پڑھ جی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر رحمت المعاد وجود کر ممبئی نے بھی ہے تو نے کروا رہا ہے مصطفی کی دیوار پر سلام جاری کرتا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ, اے میرے خداو جنہوں نے اپنے جان پر ظلم کر لیا اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا, تو وہ سرکار جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت دیکھیے کہ آپ نے ایک مرتبہ اس واقعے کو سن لیا لیکن اس صحابی سے کہا سناؤ دوبارہ اور تیسری بار سناؤ تاکہ تمام صحابہ کو پتہ چل جائے کہ اللہ رب العزت نے مجھے ایسا محبوب بنایا ہے, ایسا رحمت للعالمین بنایا ہے کہ جو میرے دامن سے وابستہ ہو جائے گا اور سچی توبہ کر دے گا اللہ رب العزت اس کے ایسے اور اس سے بڑھ کر کے گناہ بھی معاف فرما دے گا, لیکن بات دراصل کیا ہے, سچی توبہ, سچی توبہ نصیب ہو جائے اللہ رب العزت کے کرم سے, کیا حضور صلی اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے, جب بندہ گناہ کرتا ہے تو فرشتہ اس کے دل پر ایک سیاہ داغ لگا دیتا ہے, ایک سیاہ داغ لگا دیتا ہے, اور جب دوسرا گناہ کرتا ہے توبہ نہیں کرتا, دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا داغ لگا دیتا ہے دل پر, پھر بھی توبہ نہیں کرتا تو تیسرا داغ لگا دیتا ہے, حتیٰ کہ اس کے گناہوں کی کثرت اتنی ہو جاتی ہے اور توبہ نہیں کی تو بار بار اس کے دل پر کالا سیاہ داغ لگاتا جاتا ہے, حتیٰ کہ دل پورا کالا ہو جاتا ہے, دل پورا کالا ہو جاتا ہے, جب پورا دل کالا ہو جاتا ہے تو فرشتہ دل کو پلٹ دیتا ہے, دل کو پلٹ دیتا ہے, پھر جب دوسری سائڈ پر جب پلٹ دیتا ہے تو پلٹی ہوئی طرف واپس جو ہے کالے داغ لگانا شروع کر دیتا ہے, اتنے کالے داغ لگ جاتے ہیں کہ پورا دل جو ہے سیاہ ہو جاتا ہے دونوں طرف سے, دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے. جب پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر توبہ کے راستہ یوں سمجھو تقریباً بند ہو جاتا ہے, تقریباً دل سخت ہو جانا, اسی کو دل سخت ہو جانا اسی کو کہتے ہیں. لیکن قربان جائیے اللہ رب العزت کی کرم نوازی پر, اس کی رحمت پر, اس کی غفاری پر, اس کی ستاری پر. ایک بندہ گناہ کرتا جاتا ہے, بندے کے گناہ کثرت پاتے جاتے ہیں, لیکن اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو چھپاتے جاتا ہے, کسی کو نہیں بتاتا کہ رات میں کیا کرتا ہے, اکیلے میں کیا کرتا ہے, دوستوں کے سامنے اچھا کرتا ہے, اور جب اکیلا ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے, لوگوں کے سامنے بڑا اچھا نیک پارسا بنتا ہے, اور جب یہ اکیلے میں ہوتا ہے تو فلاں فلاں گناہ کرتا ہے, چوری کرتا ہے, غیبت کرتا ہے. یہ اللہ رب العزت کسی کو نہیں بتاتا. اور جس دل کو کتنے سال لگے ہوتے ہیں, کتنے سال لگے ہوتے ہیں کالا ہونے میں, سیاہ ہونے میں, اس کو دھونے کے لیے صرف دو آنسو کافی ہوتے ہیں, اس کو دھونے کے لیے صرف دو آنسو کافی ہوتے ہیں. کہ بندہ اگر دو آنسو بہا دے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں, تو وہ کالا سیاہ دل جو ہے وہ اللہ رب العزت پھر سے روشن اور صاف صاف کر دیتا ہے. صرف دو آنسو, کہاں سالوں کی برسوں کی گناہوں کا انبار, اور کہاں صرف دو آنسو. دو آنسو بہانے میں کتنا وقت لگتا ہے, کتنا وقت لگتا ہے. بات یہ ہے کہ دل پہ اثر ہوتا ہے تھوڑی سی بات کا, اور یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے کرم فرمانے کا وعدہ کیا ہے, لیلۃ القدر خیر من الف شهر, ہزار مہینوں کی عبادت سے افضل یہ رات ہے. اگر اس رات میں دو آنسو بہا لو, مجھے یقین ہے کہ جبریل علیہ السلام یہ آنسو جمع کریں گے, یہ آنسو جمع کریں گے, اور کل صراط پہ جب آپ پار ہو رہے ہوں گے نا, اس وقت یہ آنسو جو ہے جہنم میں ڈالیں گے, تاکہ جہنم کی آگ آپ کو جھلسا نہ سکے, جہنم کی آگ آپ کو جلا نہ سکے. دروشی پڑھیے اللہ توبہ, اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے, مجھے بھی نصیب فرمائے, جو گناہ ہم سب کے سامنے کرتے ہیں اس سے بھی توبہ, جو چھپ کر کے کرتے ہیں اس سے بھی اللہ تمہارا اپنا توبہ نصیب فرمائے. ایک بار کیا آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں, اپنی بات ختم کرتا ہوں. سرکار وہ جہاں صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے دور اقدس میں ایک عورت نے ایک شوہر ایک مرد کے ساتھ زنا کر دیا, اور زنا ایسا ہوا کہ عورت حمل سے ہو گئی, حمل سے ہو گئی. اب دونوں شادی شدہ تھے, اور آپ کو پتا ہے کہ شادی شدہ انسان جب زنا کرے تو اس کی سزا موت ہے, سنسار ہے. لیکن اللہ رب العزت نے اس عورت کو اور اس مرد کو ایسا ایمان عطا فرمایا کہ گناہ تو ہو چکا, اب عورت حاملہ ہو گئی, اب گناہ چھپ بھی نہیں سکتا, لیکن اللہ نے ایسا ایمان عطا فرمایا دونوں سرکار کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ ہم سے گناہ ہو گیا, ہم توبہ کرتے ہیں. حضور نے کہا جب اللہ نے پردہ فرما دیا ہے تو سب کے سامنے بتانے کی کیا ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ, ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں سزا ہو, دنیا ہی میں سزا مل جائے, آخرت میں نہیں چاہیے, آخرت کی سزا سزا. تو اس مرد کو تو سنسار کر دیا گیا, مر گیا. اور جو عورت تھی چونکہ وہ حاملہ تھی, تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کو سنسار نہیں کر سکتے, یہ بچہ پیدا ہو جائے گا اس کے بعد تمہارا. قربان جائیے اس عورت کے ایمان پر, اس کا بچہ تولد ہوا, پیدا ہو گیا. وہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس اس بچے کو لے کر آئے گا, یا رسول اللہ بچہ پیدا ہو گیا, یا رسول اللہ بچہ پیدا ہو گیا ہے, اب آپ حکم فرما دیجئے مجھے بھی سزا دے دیں, مجھے سزا دے دیجئے. حضور نے ارشاد فرمایا اس بچے کا حق ہے تجھ پر کہ تو اسے دودھ پلائے. کہا کب تک دودھ پلا؟ تو کہا اتنے اتنے عرصے تک دودھ پلانا ہے جب تک یہ اتنا بالے کے آگے نہ ہو جائے کہ یہ روٹی کھا سکتا, یعنی دو سال کچھ مہینے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم پا کر کے چلی گئی. ایک دن دو سال کو جب سب گزر گیا, اسی بچے کو چلتا ہوا لے کر آئے, اس بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے دیا, اور حضور سے اشارہ فرمائیے وہی بچہ ہے, اب یہ دودھ کا محتاج, میرے دودھ کا محتاج نہیں ہے. یا رسول اللہ ابھی بھی میں آپ سے عرض کرتی ہوں وہ حکم آپ اشارہ کر, حضور نے فرمایا کہ اس بچے کو اس ماں سے الگ کر دو اور اس ماں کو سنسار کر دو, اس عورت کو سنسار کر دو. وہ عورت خوشی خوشی سنسار ہو گئی, پتھر کھا کھا کر کے اپنی سزا اس نے پائی اور مر گئی. سزا پائی اور مر گئی. جب لوگ اس کو پتھر مار رہے تھے, اس میں سے ایک آدمی نے اس عورت کے اس غلط کام کے بارے میں تذکرہ کیا اور غلط بات کہی اس عورت کے کردار کے بارے میں. وہ کہہ دی, صحابہ نے سنی, صحابہ میں سے ایک صحابی نے آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرض کی, یا رسول اللہ, جب اس عورت کو سنسار کیا جا رہا تھا تو فلاں شخص نے اس عورت کو پتھر مارتے ہوئے اس عورت کو یوں سمجھ دیجیے کہ گالی دے دی, یا رسول اللہ اس کے بارے میں کیا اشارہ تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا اشارہ فرمایا, قربان جائے, کہا کہ اس عورت کی توبہ اتنی عظیم تھی, اتنی عظیم تھی کہ اگر اس کی توبہ کو تقسیم کیا جائے تو اللہ رب العزت تمام مدینے کے رہنے والوں کی بخشش کروا دے, مدینے والوں کی تمام مدینے میں رہنے والوں کی بخشش کروا دے. ایسی توبہ اس عورت کی تھی. تو اللہ رب العزت ہمارے قلوب کو منور فرما دے, اس رات میں رونے کی توفیق عطا فرما دے, جو گناہ کیے ہیں اس سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے, اور جو سہون کیے وہ بھول سے کیے اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دے, جو عمدن کیے جان بوجھ کر کے کیے اللہ رب العزت کی حدود کو توڑا ہے, اللہ رب العزت کی احکام کو جان بوجھ کر کے پامال کیا ہے, اللہ رب العزت ہم دعا کرتے ہیں, یا رب العزت الکریم, یا رب العالمین اپنے آفت سے ہم سب کو معاف فرما, یا رب العالمین ہم سب کو اپنے کرم سے معاف فرما, اپنے آفت سے اپنے رحمت سے ہم سب کو معاف فرما. آمین یا الرحمین بجاہ سید المرسلین وما علی الا البلاغ المبین.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون.